رواں 10 جون کے سیبین کے ساتھ ماہوارہ صفدر کا سلام. برطانوی امدادی ادارے کی جانب سے بچوں پر بمباری کرنے والے ملکوں کی فہرست سے سعودی عرب کا نام خارج کرنے پر اقوام متحدہ کی مذمت.
اقوام متحدہ وہ لوگوں کے حقوق ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، نہ کہ طاقتور ملکوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دے.
یہ تفصیلی گفتگو عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. انسانی حقوق کے اداروں کی جانب سے اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ سے سعودی عرب کا نام نکالے جانے پر شدید تنقید کا سلسلہ جاری ہے. واضح ہے کہ حال ہی میں اقوام متحدہ نے بچوں کی ہلاکتوں اور ان کے حقوق پامال کرنے والے ملکوں کی بلیک لسٹ سے سعودی عرب کا نام خارج کیا ہے. اس پر سیکرٹری جنرل بان کی مون کا کہنا ہے کہ کئی ملکوں نے اقوام متحدہ کے پروگرامز کے لیے امداد بند کرنے کی دھمکی دی تھی. واضح رہے کہ یمن میں سعودی افواج کی 1 سال سے جاری بمباری میں 6,000 سے زیادہ شہری ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 1,000 سے زیادہ بچے شامل ہیں. اسی بمباری کے سبب یمن میں قحط کی صورتحال ہے اور ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے امریکی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں کلدم تحریک طالبان کے سربراہ ملا فضل اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے. مزید تفصیل کے ساتھ شہزاد ملک.
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق جنرل راحیل شریف نے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے امریکی وفد کے ساتھ جی ایچ کیو میں ملاقات میں کہا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغانستان کی خفیہ ایجنسی کو پاکستان میں دہشت گردی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ شدت پسندوں کے خلاف مشترکہ طور پر کارروائیوں کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بارڈر مینجمنٹ کو مزید بہتر کرنے سے علاقے میں امن و استحکام آئے گا. جنرل راحیل شریف کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے پاکستان پر افغانستان میں عدم استحکام کا الزام لگایا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان افغانستان 4 ملکی گروپ کی سفارشات کے تحت امن عمل کو جاری رکھنے کا خواہاں ہے.
واضح رہے کہ اس سے قبل مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے امریکی حکام پر واضح کیا تھا کہ مستقبل میں کسی بھی ڈرون حملے کسی قسم کا ڈرون حملہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. سلامتی امور پر امریکی صدر کے معاون خصوصی ڈاکٹر پیٹر لیوائے اور افغانستان اور پاکستان سے متعلق خصوصی ایلچی ریچرڈ آلسن پاکستان کے دورے پر ہیں. پاکستان کے شہر کراچی میں نماز جمعے کے دوران مسجد میں لوہے کا شیڈ گرنے سے کم از کم 5 نمازی ہلاک اور 10 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. کراچی سے ریاض سہیل.
یہ واقعہ نازم آباد کے علاقے بلاک ایچ لنڈی کوتل چوک کے قریب واقع مسجد عثمان غنی میں پیش آیا ہے. حیدری پولیس کا کہنا ہے کہ نماز کے دوران دھوپ سے بچنے کے لیے مسجد میں لوہے کی چادر سے سائے کا انتظام کیا گیا تھا، جس میں پنکھے بھی لگے ہوئے تھے. آج یہ شیڈ دھماکے سے اس وقت زمین پہ آ گرا جب نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی. نمازیوں نے اپنی مدد احب کے تحت زخمیوں کو نکالا اور عباسی شہید اسپتال روانہ کیا. ہسپتال حکام کا کہنا ہے کہ 5 نمازی ہلاک اور 15 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. واقعے کے بعد پولیس اور رینجرز کی بھی بھاری نفری پہنچ گئی اور مسجد کو بند کر دیا گیا ہے. مسجد انتظامیہ کا کہنا ہے کہ توسیع کے لیے مسجد ابھی زیر تعمیر تھی.
بنگلہ دیش میں پولیس کا کہنا ہے کہ اسلامی شدت پسندوں کے خلاف ایک مشترکہ مہم کے دوران 900 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. واضح ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے یہ اقدام اقلیتوں اور سیکولر شہریوں کو حال ہی میں تیزی سے تشدد کا نشانہ بنائے جانے کے بعد سامنے آیا ہے. بی بی سی کی ایک تحقیق کے مطابق یونانی دارالحکومت ایتھنز میں نوجوان پناہ گزین اپنی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے جسم فروشی کا سہارا لے رہے ہیں اور ان میں 9 عمر افراد بھی شامل ہیں. ان میں سے بہت سے لوگ شمالی یورپ جانے کے خواہش مند ہیں، لیکن نئے سرحدی قوانین کی وجہ سے یونان میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے پاس پیسہ کمانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے. امریکہ کی ریاست کینٹکی میں باکسر محمد علی کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے دسیوں ہزاروں افراد آج ان کے آبائی شہر لوئی ویل میں جمع ہیں. 74 سالہ سابق باکسنگ چیمپئن گزشتہ جمعے کو انتقال کر گئے تھے. محمد علی کے خاندان کے ترجمان کے مطابق انہوں نے اپنی موت سے کئی سال قبل اپنے 2 روزہ جنازے کی تقریبات کی تفصیلات خود ترتیب دی تھیں. پیرس کے نائب میئر کا کہنا ہے کہ یورو 2016 فٹ بال ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ کی میزبانی کے لیے شہر میں سیکیورٹی کے انتظامات بے مثال ہیں. نائب میئر جان فرانکوئس مارٹینس نے کہا کہ حکام نے پولیس کی تعیناتی اور انٹیلیجنس میں اضافہ کیا ہے. شام سے آنے والی رپورٹس بتاتی ہیں کہ کرد اور عرب جنگجوؤں نے دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ شہر مانبج کا مکمل گھراؤ کر لیا ہے. سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے نام سے جانے جانے والی اس مشترکہ ملیشیا کا کہنا ہے کہ انہوں نے رات کے دوران شہر کا زمینی کنٹرول حاصل کیا. برسلز سے آنے والی رپورٹس کے مطابق پولیس نے مارچ میں ہوئے برسلز حملوں میں ملوث ہونے کے شبے میں ایک نئے مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے. اور آثار قدیمہ کے ماہرین نے اردن میں پیٹرا میں مشہور کھنڈرات کے علاقے میں ریت میں دفن ایک بہت بڑا ڈھانچہ دریافت کیا ہے. ماہرین کے مطابق یہ ڈھانچہ 2000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہو سکتا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو .com پر ہماری شہ سرخی ہیں، امریکہ افغانستان میں ملا فضل اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے. اس کی تفصیلات آپ یہاں شائع ہو چکی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، ہم پروگرام میں آگے چل کر آپ کو سنوائیں گے. لیکن ہماری بڑی خبر یہ ہے کہ یمن میں برطانوی خیراتی ادارے کے اہلکار نے بچوں پر بمباری کرنے والے ملکوں کی فہرست سے سعودی عرب کا نام نکالنے کو انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے. اہلکار کہتے ہیں کہ سعودی افواج کی بمباری سے 6000 سے زیادہ شہری ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 1000 سے زیادہ بچے ہیں. اسکول تباہ و برباد ہیں اور لوگ محض ایک وقت کھانے پر مجبور ہیں. ملک تباہی اور قحط کے دہانے پر کھڑا ہے. واضح رہے کہ یمن میں سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں کی جانب سے 1 سال سے زیادہ عرصے سے جنگ جاری ہے. اس سے پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے انتہائی دباؤ کے تحت بچوں کی ہلاکتوں اور ان کے حقوق پائمال کرنے والے ملکوں کی بلیک لسٹ سے سعودی عرب کا نام خارج کیا ہے، کیونکہ کئی ملکوں نے اقوام متحدہ کے پروگراموں کے لیے امداد بند کرنے کی دھمکی دی تھی. اسی تناظر میں ہم نے اب سے تھوڑی دیر پہلے سنا میں ایک برس سے مقیم برطانوی امدادی ادارے آکسفیم کے اہلکار سجاد محمد ساجد سے بات کی اور دوسری باتوں کے علاوہ یہ پوچھا کہ اقوام متحدہ نے جو سعودی عرب کا نام بلیک ملکوں کی لسٹ سے نکال دیا ہے، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟
آکسفیم بچوں اور سیویلین اور عورتوں پہ کسی بھی طرح کے حملے کے خلاف ہے اور اس کو کنڈیم کرتا ہے. یو این کی رپورٹ کو ریویو کرنے کی جو بات یونائٹیڈ نیشن نے کہی ہے اور جو پرپیچویٹرز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سیدھا سیدھا انٹرنیشنل ہیومنیٹیرین لا اور ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے. اور ہم بہت ڈس اپوائنٹیڈ ہیں کہ ایک یو این جیسے کریڈیبل اور جو ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ یمنی لوگوں کے ساتھ میں ایک انجسٹس ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہے.
جی.
اینڈ جو تیسری بات ہے میں کہنا چاہوں گا کہ جو یونائٹیڈ نیشن یا اقوام متحدہ ہے وہ انٹرنیشنل ہیومنیٹیرین لا اور جو لوگوں کی ہیومنیٹیرین رائٹس ہیں، ان کی جو حقوق ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، نہ کہ وہ طاقتور ملکوں یا جو معاشی طور پر جو طاقتور ملک ہیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے.
تو آپ وہاں پر موجود ہیں خود یمن میں اور وہاں پر جنگ ہو رہی ہے، آپ نے کیا دیکھا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس جنگ کی وجہ سے بچوں کے لیے کیا مسائل ہیں وہاں پر؟
جی ہاں، میں پاکستان کے ساتھ سنا میں پچھلے 1 سال سے ہوں اور یہاں حالات ہیں وہ اس سے برے حالات میں نے ابھی تک نہیں دیکھے. میں 20 سالوں سے ہیومنیٹیرین فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. 21 ملین لوگ بری طرح سے افیکٹڈ ہیں اس جنگ کی وجہ سے. 6000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، اس میں 1000 سے اوپر بچے ہیں. 2.8 ملین لوگ جو ہیں وہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل کے ساتھ اپنے گھر میں ہی بے گھر کے جیسے رہ رہے ہیں، اپنے ملک میں ہی بے گھر کے جیسے رہ رہے ہیں. یمن جو کہ پہلے سے ہی ایک غریب ملک تھا تمام عرب ملکوں میں، سچویشن کی اس جنگ کی وجہ سے یہ حالت بدتر ہو چکی ہے. اور بچے اسکول سے باہر ہیں، بند ہیں. کئی ساری اسکول بلڈنگ جو ہیں وہ ایئر اسٹرائک میں تباہ ہو چکی ہیں. اس جنگ کے پیچھے بہت ہی برا نتیجہ ہے کہ ایک آنے والی جنریشن جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. ایک آنے والی جو ہے اس کو تعلیم نہیں مل پا رہی ہے, ایک آنے والی جنریشن کو صحیح اور جو ریکوائرڈ غذائیات ہیں وہ نہیں مل پا رہی ہیں. میں اسی سوال پہ آ رہا تھا
جی.
یہاں پہ 7.5 million لوگ جو ہیں, جو یو این کی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے یو این اوچا کی, اس کے حساب سے 7.5 lakh لوگ جو ہیں جن کو 2 وقت کھانا میسر نہیں ہے.
اگر خوراک اور ادویات بھی نہیں مل رہی جو بالکل بہت ہی بنیادی ضرورت ہے, تو یمن کے لوگ کیا کر رہے ہیں, مطلب زندہ کس طرح سے ہیں؟
ایک تو جو ہیومینیٹیرین ایڈ جو آ رہی ہیں ڈفرینٹ ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن کی طرف سے, جس میں نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہیں, یو این ایجنسیز ہیں اور جو اور بھی جو دوسرے لوکل سول سوسائٹیز ہیں, تو وہ بہت ہی میں کہوں گا کہ بہت ہی لمیٹڈ مقدار میں اس ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. ہم نے جب گاؤں میں لوگوں سے بات چیت کی, جب گاؤں کے علاقوں میں جا کر کے, تو لوگوں نے بتایا کہ وہ اب دن میں صرف 1 وقت کھانا کھاتے ہیں کیونکہ وہ 3 وقت کھانا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. لوگوں کے کھانوں سے سبزی اور گوشت اب نہیں ہے ان کے کھانے میں, وہ صرف چاول اور روٹی سے کھانا کھا کر گھر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے کھانے کا جو قدرت کا پورا جو ان کا ایک نیوٹریشن ہوتا ہے, وہ نیوٹریشن فوڈ ان کی جو ڈیلی نیڈ سے ختم ہو چکا ہے. تو وہ کسی طرح سروائیو کر رہے ہیں ابھی
کسی نہ کسی طرح. تو سجاد صاحب یہ بتائیے گا کہ یمن میں کچھ علاقوں پر حوثی قبائل اور علی عبداللہ صالح کے حامی بھی حملے کر رہے ہیں اور سعودی ایئر فورس بھی انہی علاقوں پر بمباری کر رہی ہے, تو زیادہ تباہی کس وجہ سے ہو رہی ہے, کس طرف سے ہو رہی ہے؟
دیکھیے دونوں جو پارٹیز آف کانفلکٹ ہیں وہ دونوں ہی کے دونوں ریسپانسبل ہیں اس وار کو, اس جنگ کی وجہ سے جو عام لوگوں کو جن طرح کی دقتوں کا سامنا کرا ہے. میں یہاں پہ پچھلے 1 سال سے ہوں اور زیادہ جو تباہی ہوئی ہے وہ زیادہ تباہی جو ہوئی ہے جو انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہوئی ہے وہ ایئر اسٹرائکس کی وجہ سے ہوئی ہے. اور ایئر اسٹرائکس پچھلے کئی مہینوں میں نے جو رپورٹس دیکھی ہیں اور جو ایکسپیرئنس کیا ہے یمن کے زیادہ تر حصوں میں یہ ایئر اسٹرائک کی وجہ سے تباہی ہوئی ہے.
جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں یمن میں, اگر وہاں بہتری نہ آئی تو آپ کے کیا خدشات ہیں؟
یمن کو فوری طور پر امن کی ضرورت ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے سارے لوگوں سے جو اور اسپیشلی جو طاقتور ممالک ہیں جو یونائٹیڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرس ہیں, کہ وہ اپنی پوری کوشش کریں کہ یمن میں امن جلد سے جلد قائم ہو. اگر ایسا نہیں ہوا تو یمن ایک بہت ہی گہری کرائسس میں چلا جائے گا. یمن کی اکنامی کسی بھی وقت کولیپس کر سکتی ہے. آج کے دن بھی اگر آپ دیکھیں تو انفلیشن اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ عام لوگ, جو لوگ جن کے پاس کچھ کیش بھی ہے, وہ بھی چیزیں بازار سے خرید نہیں سک پا رہے ہیں کیونکہ ہر چیز کی مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے. تو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. اس سال لوگ جو تھوڑی بہت کھیتی کرتے ہیں وہ بھی نہیں کر پائے ہیں. یمن 90% امپورٹ کرتا ہے باہر سے, غذائیات اور دوسری ضرورت کی چیزیں یمن میں آتی ہیں اور جس سے لوگوں کا سروائیول ہوتا ہے. پولیوشن کی بلاکیٹ کی وجہ سے, جو پارشل بلاکیٹ ہے اس کی وجہ سے چیزیں پوری فری طور پر آ نہیں پا رہی ہیں کنٹری میں, جس کی وجہ سے چیزیں کم مل رہی ہیں, چیزیں بہت مہنگی مل رہی ہیں. تو یہ ایک ملک کی تباہی ہوگی اگر جلد سے جلد امن قائم نہیں کیا گیا تو. یمن میں
تباہی کے دہانے پر ہے یمن اور فوری طور پر امن کی ضرورت ہے.
تباہی کے دہانے پہ ہے, قحط کے دہانے پہ ہے اور فوری طور پر امن کی ضرورت ہے.
سنا میں ایک برس سے مقیم امدادی ادارے آکسفیم کے اہلکار سجاد محمد ساجد جو ہم سے بات کر رہے تھے اب سے تھوڑی دیر پہلے, انہوں نے بتایا کہ وہاں پر خصوصاً انہوں نے بچوں کے حقوق پائمال کرنے والے ملکوں سے سعودی عرب کا نام خارج کرنے پر کہا کہ یمنی افراد کے لیے یہ سراسر ناانصافی ہے۔ انہوں نے عالمی ملکوں سے اپیل کی کہ جنگ فوری طور پر بند کی جائے کیونکہ یمن کو انسانی بحران کا سامنا ہے۔ ان معلومات پر مبنی رپورٹ آپ اب سے تھوڑی دیر بعد بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان چلتے ہیں جہاں دارالحکومت پنجاب کے دارالحکومت لاہور سے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ وہاں مبینہ طور پر پسند کی شادی کرنے پر ایک باپ نے اپنی بیٹی، داماد اور ان کے قریبی دوست کو قتل کر دیا ہے۔ ان کی تفصیل کے ساتھ سبا اعتزاز۔
پولیس کے مطابق لاہور کے علاقے کانا کے عبداللہ ٹاؤن کے رہائشی محمد اشرف نے گزشتہ رات اپنی نوجوان بیٹی صبا اور ان کے شوہر کرامت کو گولیاں مار کر قتل کر دیا، جبکہ مزاحمت کرنے پر ان کے خاندانی دوست اکرام کو بھی ہلاک کر دیا۔ واردات کے بعد محمد اشرف، جو کہ ایک چوکی دار کا کام کرتے ہیں، انہوں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ کانا پولیس اسٹیشن کے ڈی ایس پی اقبال شاہ نے کہا،
بیٹی نے آج سے سوا سال قبل اپنے ہی ایک قریبی عزیز، جس کی عمر 40-45 سال ہے، اس کے ساتھ شادی والد کی مرضی کے بغیر کر لی اور گھر سے وہ چلے گئی ہوئی تھی۔ والد کو اس چیز کا کافی رنج تھا اور وہ اس طاق میں تھا۔ رات اسے موقع ملا کہ اسی کے گھر میں، جو اوپر والے پورشن میں اس کی بیٹی اور اس کا داماد آئے ہوئے تھے، اس نے، وہ خود تو اس گھر میں نہیں رہ رہا تھا، لیکن اسے اطلاع ملی کہ یہ میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، لہٰذا اس نے آ کے ان دونوں میاں بیوی پر فائرنگ کی 12 بور سے اور دونوں کو موقع پہ ہلاک کر دیا۔
مقتول کے ہمسائے اور رشتہ داروں کے مطابق صبا نے ایک برس قبل کرامت سے گھر سے فرار ہونے کے بعد اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی، جس پر ان کے والد سخت نالاں تھے۔ رشتہ داروں کے مطابق قتل ہونے والے دوست اکرام اس معاملے میں ان کی مدد کرتے رہے۔ تاہم یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ملزم محمد اشرف کا مقتول کے ساتھ رقم کی لین دین پر بھی تنازع چل رہا تھا، لیکن مقتول کے بھائی نے کہا،
1.5 سال پہلے اس نے نا لو میرج شادی کی تھی میرے بھائی نے، تو اس کے بعد یہ ان کی صلح ہو گئی تھی آپس میں سسرالیوں کے ساتھ، تو یہ رات کو ملنے کے لیے آیا تو یہ سوئے ہوئے تھے ان کے گھر میں، تو اس کے دو بیٹوں نے فون کیا اپنے باپ کو کہ وہ بھولا آیا ہوا ہے، اور اس کی بیوی وہ آیا ہے اور اس نے اس کے سر میں اینٹیں ماری، آتے ہی تینوں، دو بیٹوں نے اور باپ نے، اس کو فائرنگ کر کے نا تو سوئے ہوئے کو مار دیا۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ غیرت کے نام پر قتل کی واردات لگ رہی ہے، تاہم تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی یقین سے کچھ کہا جا سکتا ہے۔ کانا پولیس تھانے میں مقدمہ درج کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ پولیس نے تینوں لاشیں قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے جناح ہسپتال منتقل کر دی ہیں۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل بھی لاہور کے علاقے فیکٹری ایریا میں پسند کی شادی کرنے والی 17 سالہ لڑکی زینت کو ان کی اپنی والدہ نے پٹرول چھڑک کر مبینہ طور پر زندہ جلا دیا تھا۔ سبا اعتزاز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
پاکستان اور چین کے درمیان گزشتہ برس ہونے والی پاک چین اقتصادی راہداری معاہدے کے دوران پاکستان کی وفاقی حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ راہداری میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی اور سب سے پہلے اس منصوبے کے مغربی روٹ پر کام کا آغاز کیا جائے گا، لیکن پاکستان سینٹ کے پاک چائنا اقتصادی راہداری سے متعلق اسٹینڈنگ کمیٹی کے ارکان کے مطابق مرکزی حکومت کو مغربی روٹ میں اب کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسلام آباد سے بی بی سی کے نامہ نگار خدائے نور ناصر۔
اپریل 2015 میں چائنا اور پاکستان کی حکومتوں کے درمیان چائنا پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کا آغاز ہوا۔ پاکستانی حکومت نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ چونکہ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر ہی کی وجہ سے چائنا نے اتنی بڑی رقم اس منصوبے کے لیے مختص کی ہے، تو اس منصوبے کا سب سے زیادہ فائدہ بھی بلوچستان اور خیبر پختونخوا جیسے پسماندہ صوبوں کو ملنا چاہیے، اور اس کا بار بار پاکستانی وزیراعظم نواز شریف اعلان بھی کر چکے ہیں۔ تاہم بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتیں بارہا اس خدشے کا اظہار کر چکی ہیں کہ مرکزی حکومت مغربی روٹ پر مشرقی روٹ کو ہی ترجیح دے رہی ہے۔ پاکستانی سینٹ میں پاک چائنا اقتصادی راہداری کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ارکان نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سینٹ کے اگلے اجلاس میں یہ رپورٹ پیش کریں گے کہ پاکستان کی مرکزی حکومت کو اب مغربی روٹ میں کوئی دلچسپی نہیں، اور نہ ہی اس روٹ پر اب تک کسی کام کا آغاز ہوا ہے۔ اس کمیٹی کے ایک رکن اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹر عثمان خان کاکڑ،
ہم رپورٹ پیش کریں گے سینٹ میں اسپیشل کمیٹی سے پیک کا کہ مرکزی حکومت جو ہے وہ غربی روٹ کو نہیں بنانا چاہتے ہیں، لہذا ہاؤس کو جو ہے یہ رپورٹ پیش ہوگی۔
اس سے پہلے رواں سال کے آغاز میں وزیر اعظم نواز شریف نے بلوچستان کے ضلع ژوب میں ایک سڑک کا افتتاح کیا اور اس کو چائنا پاکستان اقتصادی راہداری کے مغربی روٹ کا نام دیا۔ تاہم اس افتتاح میں شریک اکثر سیاسی رہنما اب اس افتتاح کو پاک چائنا اقتصادی راہداری کے مغربی روٹ نہیں بلکہ محض ایک سڑک کی افتتاح قرار دے رہے ہیں اور بقول ان کے وزیر اعظم نے غلط بیانی سے کام لیا۔ ادھر صوبہ خیبر پختونخوا میں پختونخوا الاسی تحریک کے نام سے ایک تحریک چل رہی ہے جس کا مقصد پاکستان کی مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ مشرقی روٹ کی بجائے مغربی روٹ کو ترجیح دیں۔ میں نے تحریک کے سربراہ ڈاکٹر سید عالم مسعود سے پوچھا کہ وہ کس ثبوت کے تحت یہ الزام لگا رہے ہیں کہ حکومت مغربی روٹ کی بجائے مشرقی روٹ کو پہلے تعمیر کر رہی ہے۔
پلاننگ کمیشن کے نقشے ثبوت ہیں، پچھلا بجٹ جو تھا 2015-16 وہ ثبوت ہے، اب جو بجٹ آیا ہے وہ ثبوت ہے، موجودہ بجٹ میں بھی مغربی روٹ جس روٹ کا نام رکھا گیا ہے یہ وہ مغربی روٹ نہیں ہے جو نواز شریف نے 28 مئی 2015 کو اعلان کیا تھا۔
دوسری جانب پاکستانی سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی برائے مواصلات کے چیئرمین داؤد خان اچکزئی کی سربراہی میں سینٹ کی ایک کمیٹی نے حال ہی میں مغربی روٹ کا دورہ کیا تھا۔ داؤد اچکزئی کے مطابق انہوں نے اس روٹ پر کوئی کام ہوتے نہیں دیکھا۔
بائی روڈ ہم وزٹ کر کے 2 دن اس روڈ پر آئے ہیں، یہ مطلب روڈ ہے ہی نہیں، پتھروں پہ ہم آ رہے تھے، کمیونیکیشن سیکرٹری ہمارے ساتھ تھے، ہم نے کہا کہ یہ وہ موٹر وے اور اپ گریڈیشن تو چھوڑ دیں، صرف یہ جو ہے نا ہمیں ایک کالی پٹی تو بنا کر دے دیں تاکہ اوپر سے اگر کوئی گزرتے ہوں کہ یہاں پر بھی کوئی رستہ ہے۔
یاد رہے کہ چائنا پاکستان اقتصادی راہداری 46 ارب ڈالر کا منصوبہ ہے اور پاکستان کے حکمراں اس منصوبے کو پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت دے رہے ہیں۔ تاہم بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی اکثر سیاسی جماعتیں اس منصوبے کو چائنا پنجاب اقتصادی راہداری کا نام دے رہے ہیں کیونکہ بقول ان کے اس منصوبے میں بھی پسماندہ صوبوں کے لیے کچھ نہیں۔ لیکن حکومت پاکستان ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہتی ہے کہ راہداری کے اس منصوبے سے تمام صوبوں کو یکساں فائدہ ہوگا۔ خدا نور ناصر، بی بی سی، اسلام آباد۔
فرانس چلتے ہیں جہاں یورپی فٹ بال چیمپئن شپ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسے عالمی کپ کے بعد فٹ بال کا سب سے بڑا مقابلہ کہا جاتا ہے، لیکن فرانسیسی صدر نے خبردار کیا ہے کہ یورو فٹ بال چیمپئن شپ کو ملک میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے ذریعے متاثر کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
یورپی فٹ بال چیمپئن شپ کا پہلا میچ میزبان فرانس اور رومانیا کے مابین کھیلا جائے گا، لیکن اس میچ کے متاثر ہونے کے بارے میں کچھ خدشات سامنے آ رہے ہیں کیونکہ فرانس میں اس وقت ملازمین ملازمت کے قوانین میں اصلاحات کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور ٹرین ڈرائیوروں نے پیرس کے باہر سے اسٹیڈیم فرانس آنے والی ریلوے لائن کو بند کرنے کی دھمکی دے رکھی ہے۔ حکام کے مطابق افتتاحی میچ کی میزبانی کے لیے شہر میں سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، پولیس کی تعیناتی اور انٹیلیجنس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ادھر فرانس کے صدر فرانسوا اولاند کا کہنا ہے کہ بغیر کسی حادثے کے اس ٹورنامنٹ کے آغاز کی یقین دہانی کروانا سب کی ذمہ داری ہے۔
میں ہر کسی سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کرتا ہوں، کیونکہ اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے جو وہ کرے گی تو پھر وہ تمام ضروری اقدامات اٹھائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ احتجاج کرنے والوں اور ان کا انتظام کرنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس شاندار ٹورنامنٹ کو کامیاب بنانے میں حصہ لیں۔
فرانس کے کھیلوں کے وزیر تھیری بریلارڈ نے یونین سے شائقین فٹ بال کے بارے میں سوچنے کی درخواست کی ہے۔
کوئی بھی ہڑتال غیر قانونی نہیں ہوتی، ہڑتال کرنا ان کا حق ہے اور ہمارا کام تحفظ دینا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ احتجاج بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ٹورنامنٹ کے آغاز کا وقت آ پہنچا ہے جس کے دوران مظاہرین مداحوں کو اسٹیڈیم میں داخل ہونے سے روکیں گے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔
تاہم پیرس میں سی جی ٹی یونین کے سیکرٹری جنرل اور ٹرین ڈرائیور برنگنر کرنر کا کہنا ہے،
Le mouvement social va perturber l'euro, clairement.
یہ سماجی تحریک یورو ایونٹ میں خلل ڈالے گی۔ تاریخوں کا تعین ہم نے نہیں کیا، ہم نے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا کہ یورو ان تاریخوں پر ہو۔ یہاں ایک سماجی تحریک چل رہی ہے، تنظیم نو جاری رہے گی اور ملازمین کے قوانین قائم رہیں گے۔
حکومت نے ٹورنامنٹ کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کر دیے ہیں اور 1 ماہ تک جاری رہنے والے مقابلوں کی سیکیورٹی کے لیے 90,000 پولیس اور سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے جا رہے ہیں۔ مداحوں کے حلقے کے سیکیورٹی گارڈ بتاتے ہیں،
یہاں ہمارے پاس سٹیٹ ڈی فرانس کی طرح کی تلاشی لینے والی ٹیمیں موجود ہیں، وہ سالوں سے یہ کام کر رہی ہیں،
وہ تربیت یافتہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اسٹیٹ ڈی فرانس سمیت کسی بھی موقع پر کسی بڑے سانحے کا سامنا نہیں کرنا پڑا.
ان میچوں کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں شائقین فرانس پہنچے ہوئے ہیں جو حکومت کی جانب سے کیے گئے سیکورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں.
یہ بات میرے لیے بہت اطمینان بخش ہے اور میرے خیال میں تمام تماشائیوں کے لیے بھی اطمینان کا باعث ہے. اس کے علاوہ آپ کو دعوت نامے کے بغیر اسٹیڈیم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی.
دوسری جانب یورو فٹ بال کپ شروع ہونے سے پہلے ہی بدنظمی کی اطلاعات سامنے آئی ہیں جن پر قابو پانے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا اور دو برطانوی شہریوں کو گرفتار بھی کیا ہے.
نامہ نگاروں کے مناظروں پر مبنی یہ رپورٹ پیش کر رہی تھی نازیہ گلزار. سیربین ابھی جاری ہے.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے. انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان لارڈز میں جاری تیسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کا آج دوسرا دن ہے. انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگز کا اختتام 416 رنز کے ساتھ کیا ہے. جانی بیسٹو نے 167 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے. سری لنکا کی جانب سے رنگانا ہیرتھ نے 4, سورنگا لکمل نے 3 اور نوان پردیپ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. فٹ بال کے بڑے مارکے یورو 2016 کا افتتاحی میچ آج فرانس اور رومانیہ کے درمیان ہے, لیکن فرانسیسی ملازمین کے ملازمت کے قوانین میں اصلاحات کے خلاف احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے یہ میچ متاثر ہونے کا خدشہ ہے, کیونکہ ٹرین ڈرائیورز نے پیرس کے باہر سے اسٹیڈیم فرانس آنے والی ریلوے لائن کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے. اسی دوران فرانس میں انگلینڈ کے 2 فٹ بال فینس کو مقامی افراد سے لڑائی کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے. کوپا امریکہ فٹ بال ٹورنامنٹ میں 15 مرتبہ کے چیمپئن یوروگوائے کو وینزویلا سے 1-0 سے شکست ہو گئی ہے. جیت نے وینزویلا کو کوارٹر فائنل میں پہنچا دیا ہے, جبکہ میکسیکو کی جمائکا پر 2-0 کی فتح سے یوروگوائے کی ٹیم ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہے. آج دفاعی چیمپئن چلی کا مقابلہ بولیویا اور ارجنٹینا کا مقابلہ پیناما سے ہے. ٹینس میں جرمنی میں ہونے والے اسٹٹگارٹ انٹرنیشنل میں آسٹریا کے ڈومینک تھیم نے مردوں کے سنگلز مقابلوں کے کوارٹر فائنل میں روس کے میخائل یوجنی کو شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے, جبکہ سوئٹزرلینڈ کے راجر فیڈرر نے دوسرے کوارٹر فائنل میں جرمنی کے فلورین میئر کو 7-6 اور 7-6 سے ہرا دیا. سابق عالمی نمبر 1 ٹینس پلیئر کیرولائن ووزنیاکی نے انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن کے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی ہے جس میں فیڈریشن نے انہیں ریو اولمپکس میں شرکت کے لیے نااہل کرا دیا ہے, کیونکہ کوالیفائنگ راؤنڈ میں وہ ٹینس کے 2 فیڈ کپ میچز جیتنے میں ناکام ہو گئی تھی. بین الاقوامی ایتھلیٹکس فیڈریشن کے صدر سمیت 3 ارکان کو ضابطہ اخلاق کمیٹی کی جانب سے عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے. ان پر روسی ایتھلیٹس پر ممنوع ادویات کے استعمال کی تحقیقات کے سلسلے میں رشوت لینے کا الزام عائد کیا گیا ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سوا ناز. پاکستان نے امریکہ سے کہا ہے کہ افغانستان میں ملا فضل اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے. یہ بات امریکی وفد سے بات کرتے ہوئے کہی گئی ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ پروگرام میں آگے آنے کو ہے. یہاں پر سیروین اپنی نصف کو پہنچ رہا ہے. اہم خبروں کی شہ سرخیاں ہوں گی اور پیش کر رہی ہیں شمائلہ خان.
یمن میں بین الاقوامی امدادی اداروں کے لیے کام کرنے والے کارکنوں نے اقوام متحدہ کی طرف سے بچوں اور عورتوں پر ظلم کرنے والوں کی فہرست میں سے یمن پر حملہ اور سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کا نام خارج کیے جانے پر شدید رنج اور غصے کا اظہار کیا ہے. پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے امریکی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں کل عدم تحریک طالبان کے سربراہ ملا فضل اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں. امریکہ کی ریاست کینٹکی میں باکسر محمد علی کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے دسیوں ہزاروں افراد آج ان کے آبائی شہر لوئی ویل میں جمع ہیں. 74 سالہ سابق باکسنگ چیمپئن گزشتہ جمعے کو انتقال کر گئے تھے. بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق یونانی دارالحکومت ایتھنز میں نوجوان پناہ گزین اپنی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے جسم فروشی کا سہارا لے رہے ہیں اور ان میں 9 عمر افراد بھی شامل ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو .com پر ہماری شہ سرخی بدستور یہی ہے کہ امریکہ افغانستان میں ملا فضل اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے, اور یہی رپورٹ ہم آپ کو سنوانے والے ہیں. پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے امریکی حکام سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں کل عدم تحریک طالبان کے سربراہ ملا فضل اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں. جنرل راحیل شریف نے یہ بات پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے امریکی وفد کے ساتھ ملاقات میں کہی, جنہوں نے آج جی ایچ کیو میں ان سے ملاقات کی تھی. اعلیٰ سطحی امریکی وفد حالیہ امریکی ڈرون حملے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں سرد مہری ختم کرنے کے لیے پاکستان کے دورے پر ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے امریکی وفد کو بتایا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغانستان کے خفیہ ادارے NDS پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کروانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ شدت پسندوں کے خلاف مشترکہ طور پر کارروائیوں کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بارڈر مینجمنٹ کو بہتر کرنے سے علاقے میں امن و استحکام آئے گا. جنرل راحیل شریف کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے پاکستان پر افغانستان میں عدم استحکام کا الزام لگایا جا رہا ہے, جبکہ پاکستان 4 ملکی گروپ کی سفارشات کے تحت افغانستان میں امن عمل کو جاری رکھنے کا خواہاں ہے. حالیہ امریکی ڈرون حملے پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ یہ نہ صرف ملکی سلامتی پر حملہ ہے بلکہ اس سے شدت پسندوں کے خلاف جاری جنگ سے حاصل ہونے والے فوائد کو بھی نقصان پہنچا ہے. آرمی چیف سے ملاقات سے پہلے امریکی صدر باراک اوباما کے معاون خصوصی ڈاکٹر پیٹر لیوائے کی سربراہی میں 5 رکنی وفد نے خارجہ امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز سے ملاقات کی. مشیر خارجہ نے امریکی وفد کو بتایا کہ بلوچستان میں ڈرون حملے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں سرد مہری کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی زیادہ تر ذمہ داری امریکی حکام پر عائد ہوتی ہے. پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے امریکی وفد نے اس الزام کو دہرایا کہ پاکستان میں شدت پسندوں کی محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں, جس پر سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف قومی ایکشن پلان کے تحت پاکستان تمام شدت پسندوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے. اس کے علاوہ پاکستان 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کی جلد وطن واپسی کا خواہاں ہے. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
جیسا کہ آپ نے سنا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات سرد مہری کا شکار نظر آتے ہیں, ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر شیری رحمان سے بات کی جو امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی رہ چکی ہیں. ان سے پہلا سوال ہمارا یہی تھا کہ ایک عام تاثر یہ بن رہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کسی بند گلی میں پھنس گئی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں ذمہ دار کون لوگ ہیں؟
دیکھیے, ان حالات میں تو ہونا تو ایسا چاہیے کہ سویلین قیادت اور عسکری لیڈرشپ بھی ایک ساتھ کام کر رہی ہوں. سنگین حالات ہیں, بند گلی تو ایسی میں نے کبھی نہیں دیکھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں, اور یہ کوئی ایک مطلب راتوں رات نہیں ہوئی ہے. اس کا بلڈ اپ چل رہا تھا کافی مہینوں سے, لیکن میں کافی مایوس ہوں سویلین لیڈرشپ سے, کیونکہ دیکھیں عسکری قیادت نے جو بھی کیا ان کا بھی رول ہے, اس کو آپ نے کہیں بھی کنوین کر کے لیڈرشپ نہیں دکھائی, بلکہ سینئر منسٹرز وہاں پہنچ گئے جی ایچ کیو میں کو چیئر, مطلب چیئرنگ ہوئی راحیل شریف کی. تو یہ تو, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں تو اتنا بڑا جب ویکیوم ہو جاتا ہے, اور یہ صرف پرائم منسٹر کے جانے سے نہیں ہوا, لیکن نہ کوئی خارجہ وزیر نہ کوئی پالیسی, عجیب گو مگو کا عالم. تو یہ تو بڑی ہی تشویشناک اور افسوسناک صورت حال ہے پاکستان کے لیے.
جی لیکن نظر تو ایسا آتا ہے سینیٹر کہ خارجہ امور پر عسکری قیادت کو برتری ہے, نہ صرف اس وقت بلکہ بہت پہلے سے.
میں سمجھتی ہوں کیونکہ ہم بھی ایسی پوزیشن میں تھے کہ ٹرانزیشن سویلین گورنمنٹ تھی, پہلی سویلین گورنمنٹ تھی, یہ حالات تو نہیں تھے. دیکھیے کنوین کرتے ہیں آپ لوگوں کو جو آپریشنل, کیونکہ خطے میں کافی یہ آپریشنل عسکری قیادت اسٹرانگ رہی ہے اور وہ ان کی سبقت رہی ہے, خاص طور سے جنرل مشرف کے اتنے سال میں, تو ان کو ایک عادت تھی کنٹرول کی وغیرہ. ہم نے آہستہ آہستہ آ کے مجھے یاد ہے کافی اس سے یہ ٹرینڈ بدلنے کی شروعات کی تھی. لیڈرشپ تھوڑی سی ہوتی تھی, ایک بحث مباحثہ ہوتا تھا کافی دفعہ, مثلا افغانستان کے حوالے سے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا ایٹ لیسٹ انہوں نے کہنا چھوڑ دیا, پھر انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے کہ آپ لوگ سب سے ملے وہاں. یہ ہو نہیں سکتا تھا جو ہمارے ٹائم میں ہوا, ہم تو ایرانی قیادت سے ملتے تھے, یہ بالکل نہیں ہو سکتا تھا. آئی ایم سوری,
نہیں آپ لوگوں نے تو بلکہ اگریمنٹ بھی کیا ہے زرداری صاحب نے جاتے وقت. بالکل
میں خود ساتھ گئی تھی, میں اس وقت ٹو امریکہ بیٹھتی تھی اور اس وقت سینکشن بھی لگے ہوئے تھے سخت قسم کے, لیکن زرداری صاحب نے کہا نہیں ساتھ چلو, ہمیں میسج دینا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا, ہمیں اپنے خطے میں انویسٹ کرنا ہے. کابل کو ہم نے یہ میسج دیا تھا کہ آپ ہمارے لیے سب سے اہم کیپٹل ہیں کیونکہ ہمارا بارڈر اس طرح سے کھلا ہوا ہے. کارزائی ٹو غنی ہمارے ٹائرز تھے, ابھی بھی ہیں, وہاں احمد الدین آزاد کے ساتھ تھے. اس طرح کی جو ایک دم آئسولیشن والی سچویشن ہے میں سمجھتی ہوں وہ نہیں ہے. اور نریندر مودی کے ساتھ بھی دیکھیے, آئیے جب سے آئے ہیں انہوں نے ایک ریڈ کارپٹ والا, ان کے روایتی حربوں میں آ گئے, وہ اوپر اوپر بات کرنا چاہتے ہیں اور پھر بعد میں وہ اپنی ایک جارحانہ میسجنگ, اور اب تو ان کی پالیسی آپ نے دیکھی ہے.
لیکن پیپلز پارٹی تو اس پر حمایت نہیں کرتی موجودہ حکومت کی.
نہیں اب تو نہیں, بالکل ہم نہیں حمایت کرتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ انہوں نے ہمیں کس نہج پر پہنچا دیا ہے. اور واپس سارا منبع خارجہ پالیسی کا آپ نے فوجی قیادت کے ہاتھ میں دے دیا ہے.
پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر شہری رحمان, پاکستان کی خارجہ پالیسی کہاں کھڑی ہے اسی پر ہم نے بات کی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی سے, جو خود وزیر خارجہ رہ چکے ہیں. اور ان سے ہم نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ آپ نے کتنی بار خارجہ پالیسی بناتے ہوئے فوجی قیادت کا دباؤ محسوس کیا, یا جو موجودہ خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے اس کی ذمہ داری کیا فوجی سربراہ پر عائد کی جا سکتی ہے؟
اس ڈرون سے بھی ایک کشیدگی دکھائی دے رہی ہے, اور جو مشیر خارجہ ہیں نواز شریف صاحب کے, سرتاج عزیز صاحب, انہوں نے امریکہ کو آج کی اخبارات کی سرخی ہے سیلفش فرینڈ کا نام دیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو اس وقت امریکہ کا رویہ ہے ہندوستان کی طرف جھکاؤ دکھائی دے رہا ہے. ایک طرف ان کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل کا معاہدہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی انرجی ریکوائرمنٹس کی ضرورت ہے. دوسری طرف پاکستان اتنا ہی انرجی کرائسس کا شکار ہے, اور ہماری جو اکنامک گروتھ ہے وہ امپیڈ ہو رہی ہے انرجی کرائسس کی وجہ سے, اور ہم اگر مطالبہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا اہل نہیں سمجھا جاتا, ہم سے امتیازی سلوک کرتا جاتا ہے. دوسری طرف نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں وہ ہندوستان کی کھلم کھلا حمایت کرتا ہے, اور پاکستان کی وہاں درخواست ہے, اور ہم بھی کہتے ہیں کہ کسی کرائٹیریا پہ آپ ہمیں پرکھیے نا, اگر ہندوستان کو آپ ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی اسی نظر سے دیکھیے, لیکن پاکستان کے لیے کوئی نرم گوشہ دکھائی نہیں دے رہا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آج تعلقات کو میں سمجھتا ہوں کہ متاثر کر رہی ہیں.
شاہ محمود قریشی صاحب, آپ خود وزیر خارجہ رہی ہیں, کتنی بار آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ محسوس کیا ہے کوئی پالیسی بنانے میں, اور خارجہ پالیسی کی جو موجودہ ناکامی ہے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا فوج کے سربراہ پہ عائد نہیں ہوتی؟ کیونکہ جس طرح کے وہاں پہ معاملات نظر, اچھا آپ سمجھتے ہیں سول حکومت کس پہ آپ اس کی کو ذمہ دار کہیں گے؟
خارجہ پالیسی کی ناکامی تو بنیادی یہ ہے کہ آج بھی یہ حکومت ایک وزیر خارجہ نامزد کرنے میں ناکام ہے.
ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر خارجہ بھی اس وقت موجود نہیں ہے, لیکن خارجہ امور پر تو یوں نظر آتا ہے کہ عسکری قیادت کو برتری حاصل ہے، کیونکہ جیسا کہ ابھی ایرانی صدر کی آمد پر ہوا کہ وہ حکومت کے مہمان تھے، صدر 14 برس بعد ایران کے پاکستان آئے اور ان کی آمد کے موقع پر فوج کی طرف سے بار بار ایک ٹویٹ کیا جاتا رہا جو ظاہر ہے کہ ان کے لیے باعث شرمندگی بنا، حکومت کے لیے بھی اور ایرانی صدر کے لیے بھی۔ تو نظر تو یوں آتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں سول حکومت کا عمل دخل شاید ہے ہی نہیں۔
دیکھیے، اس کا جواب تو جو کوئی حکومتی اہلکار ہے وہ مجھ سے بہتر دے سکتے ہیں۔ میں تو اپوزیشن کا جماعت سے تعلق ہے اور ان کا نقطۂ نظر دے سکتا ہوں۔ میں یہ عرض کروں گا اپنے ماضی کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب بھی خارجہ پالیسی بنتی ہے اس میں جو سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا ان پٹ سامنے لیا آتا ہے اور لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جب اپنی حکمت عملی بناتا ہے، اپناتا ہے، چاہے افغانستان کے بارے میں ہو، ہندوستان کے بارے میں ہو، اس خطے کے بارے میں ہو، تو کیا وہ پینٹاگون سے مشورہ نہیں کرتا؟ کیا پینٹاگون کا، کیا سی آئی اے کا انپوٹ نہیں آتا؟ یقیناً سی آئی اے کا انپوٹ آتا ہے، پینٹاگون کا انپوٹ آتا ہے، اور یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا ہے۔
لیکن فیصلہ تو سول حکومت کرتی ہے نا؟
سول حکومت کرتی ہے۔ اب اس وقت اگر سول حکومت اپنے ایبڈیکیٹ کر دے اور ویکیوم کریٹ کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے نا، ایک طرف تو دعویٰ کرتے ہیں ہیوی مینڈیٹ کا، ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس اتنا بھاری مینڈیٹ ہے، تو پھر وزیر اعظم اپنے آپ کو افیکٹ کریں، اور کس نے افیکٹ کر رہا ہے؟
سابق وزیر خارجہ اور تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی۔ ہم نے اس کے بعد سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد سعد سے رابطہ کیا اور یہ پوچھا کہ خارجہ پالیسی کی ناکامی سول حکومت کی ناکامی ہے یا عسکری قیادت کی؟
جو پاکستان کے ایک تو فارن پالیسی اس وقت بالکل رڈر لیس ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور اس کی جو زیادہ تر مجھے سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پالیسی کے اوپر ملٹیپل سینٹرز آف پاور ہیں۔ آرمی کچھ اور کرتی ہے، اس کے استخباراتی ادارے جو ہے وہ کسی اور کام میں ملوث ہیں، فارن جو افیئرز منسٹری ہے اور وزارت خارجہ، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں اس کا رد عمل کس طرح ظاہر کروں۔
جیسے کہ آپ نے خود بھی اشارہ دیا کہ فارن آفس تو بالکل ہی رڈر لیس ہے کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے، تو سیاسی حکومت پہ یا سویلین قیادت پر میڈیا میں بھی الزام لگ رہے ہیں، مگر اس ناکامی کی وجہ کیا عسکری قیادت نہیں بنتی؟ اس وقت عسکری قیادت ذمہ دار نہیں قرار دی جا سکتی اس تمام ناکامی کی؟
اس کو دو زاویوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فوج نے جو یہ ہے علاقہ ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سویلین انکیپیسٹی ہے، ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، تو یہ تو انہوں نے ری کلیم کرنا ہے، اگر کلیم کرنا ہے۔ چلو کچھ لوگ اس میں بھی اعتراض ہے کہ آرمی نے یہ ڈومین چھوڑا کام تھا، تو چلے میں یہ ری کلیم نہیں کہوں گا، میں کہوں کلیم۔ مطلب وزیر اعظم کو چاہیے نا کہ وہ اس کے اوپر سٹینڈ لے لے، یہ وزیر اعظم کا کام ہے۔ کوئی اگر فوج یہ کام کر رہی ہے تو فوج تو اس سے کام نہیں چھوڑے گی نا، ایسے کہ آپ اس کو اس طرح لگے رہے اور وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گی، تو یہ ہے۔
لیکن بریگیڈیئر صاحب، جب سول حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے، وہ افغانستان کے معاملات ہوں یا ایرانی صدر کا دورہ ہو یا امریکی وفود سے ملاقاتیں ہوں، ہر جگہ عسکری قیادت کی واضح برتری نظر آتی ہے۔ جیسے کہ ایران کے دورے کے آپ نے دیکھا ہی کہ جب صدر یہاں پر آئے یہاں پر، تو آئی ایس پی آر کی طرف سے مسلسل ٹویٹس ہوتی رہیں، تو پھر ایک سویلین قیادت پر تنقید کرنا کچھ مناسب نظر آتا ہے؟
میں تنقید اس بات پہ نہیں کر رہا ہوں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، میں تنقید اس بات پہ کر رہا ہوں کہ ان کو سٹینڈ لینا چاہیے، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر برائے مہربانی پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ ہم نے کوشش کی، اور اگر پاکستان کے حالات سدھارنے تو ہم نے یہ پالیسی جو ہے اپنے ہاتھ میں لینی ہے، اور اگر یہ ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے تو پھر ہم نہیں کریں گے، تو چلے جائیں۔
اچھا،
دوسرے آدمی کو آنے دیں، اس کو کرنے دیں۔ یہ جو کر رہے ہیں نا، کہ مطلب ہے کہ یہ پھر مجھے الٹیریئر موٹیو نظر آ رہا ہے کہ جی ہمیں کام کرنے دیں، ہم جو اپنے وہ کر کے، کیونکہ ان کا اپنا بھی تو قابل رش تو نہیں ہے نا، جو جس طرح یہ کام کر رہے ہیں باقی جگہوں پہ جس طرح کر رہے ہیں، مطلب اگر اکانومی ٹھیک نہیں ہوئی ہے, ان سے ایکسپورٹ سے نیچے گر رہے ہیں, پاکستان کے باقی جو حالات ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں, تو یہ وہاں پر بھی تو ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں, تو یہ فارن پالیسی میں کیسے ڈیلیور کرتے؟ تو جب تک یہ اپنے اندر کیپیسٹی نہیں پیدا کریں گے, لوگ ان کو دیکھیں گے نہیں کہ یہ باقی جگہوں پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, فارن پالیسی میں فوج جو ہے وہ ہاتھ ڈال رہی ہے, فوج ناکامیاب ہو گئی ہے, تو پھر عوام پہ ایک پریشر آئے گا.
تو لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کا سیکیورٹی پیراڈائم اور اس سے بننے والی, مطلب اس سے منسلک ساری پالیسیاں اس وقت ناکام نظر آ رہی ہیں. چین کا بھی آپ نے تذکرہ کر دیا, اس کو بھی تشویش ہے اس بارے میں, تو کیا اب وقت نہیں آ گیا بریگیڈیئر صاحب کہ پاکستان اس پیراڈائم سے, موجودہ پیراڈائم سے باہر نکلے؟
بالکل, بہت پہلے نکل جانا چاہیے تھا ہمیں, ہمیں 90 کی دہائی میں سے نکل جانا چاہیے تھا. کولڈ وار ختم ہو گئی تھی, ہمیں کولڈ وار کی جو ہماری ذہنی کیفیت ہے اس میں سے باہر نکلنا چاہیے تھا, اور ایک نئی دنیا آ گئی تھی افق پر, ہمیں اس سے جا کے ہاتھ ملانا چاہیے تھا. ہم اسی طرح اپنے پرانے اور چھوٹی سوچ کو اور مایوپک پالیسیز کو جو ہے وہ کر رہے ہیں, ہر چیز کو ہم انڈین پریزم سے دیکھ رہے ہیں. افغانستان میں جو ہمارا دوست ہوگا وہ ہندوستان کا دشمن ہونا چاہیے, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو ہمیں اس میں سے باہر نکلنا پڑے گا. ایران اگر ہندوستان کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتا ہے, ہمیں تشویش نہیں ہونی چاہیے, بڑھائے. آپ اپنے دو طرفہ تعلقات ایران کے ساتھ ہیں اس کو آپ بہتر کریں, اس طرح افغانستان کے ساتھ آپ کے دو طرفہ تعلقات ہیں اس کو بہتر کریں. طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے مفادات کے اوپر فوقیت نہیں رکھتے, پاکستان کے مفادات زیادہ ہیں, اور اگر پاکستان اقتصادی طور پہ اپنے آپ کو سنبھالے گا تب اس کی عزت بڑھے گی. ورنہ جیب میں اگر پیسہ نہیں اور آپ ادھر کشکول لے کے ادھر ادھر آپ امریکہ سے پیسے مانگ رہے ہیں اور آپ چین سے امداد مانگ رہے ہیں یا آئی ایم ایف کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ہر 3 مہینے بعد, اس سے عزت میں فرق آتا ہے اور آپ کی افیکٹونیس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ جتنے بھی ہم نے یہ ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں اس پورے خطے میں, اس میں سے ہمیں نکلنا چاہیے, اور پوری جو ہماری توجہ ہے وہ پاکستان کے اقتصاد کے اوپر ہونی چاہیے.
سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد سعد جو کہہ رہے تھے کہ سول حکومت کو خارجہ امور کے معاملات خود سنبھالنے چاہیے. بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے,
میرا نواز شریف اور رائل شریف, اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے,
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. بی بی سی اردو .com پر شہ سرخی بدستور وہی ہے کہ امریکہ افغانستان میں ملا فضل اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے. ہم آپ کو اب سنوائیں گے کھیلوں کا پروگرام, کھیلوں کی خبروں تجزیوں اور تبصروں پر مبنی پروگرام کھیل کے میدان سے. ترتیب و پیشکش عبد الرشید شکور کی ہے.
I told you today I'm still the greatest of all time.
I had just underestimated one of the greatest fighters of all time.
شخصیت تھی جو فائٹ سے پہلے فائٹ جیت جایا کرتے تھے.
The black superman who calls to the other guy. Catch me if you can.
عظیم باکسر محمد علی کا آخری سفر, دنیا بھر کا خراج عقیدت. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. آج ذکر صرف اور صرف عظیم باکسر محمد علی کا جو گزشتہ ہفتے انتقال کر گئے تھے. ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی اور آج ان کے آبائی شہر لوئی ویل کینٹکی میں ہونے والی دعائیہ تقریب میں کئی اہم شخصیات شریک ہیں. دنیا بھر سے محمد علی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. آخر محمد علی میں ایسی کیا کشش تھی جس نے انہیں صدی کا سب سے بڑا اسپورٹس مین بنا دیا؟ اس سوال کا جواب شفیع نقی جامعی کی اس رپورٹ میں.
کھیلوں کی دنیا میں جن شخصیات کو عظمت کا پیمانہ مقرر کیا گیا ان میں محمد علی سب سے قابل ذکر ہیں, جنہیں صدی کا سب سے بڑا اسپورٹس مین بھی قرار دیا گیا. باکسنگ کا کھیل درحقیقت محمد علی کی وجہ سے ہی پہچانا گیا, جنہوں نے اسے نئے معنی دیے, نیا انداز دیا. محمد علی سے پہلے کسی نے بھی دنیا بھر کو نیند سے بیدار کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر باکسنگ مقابلے کا شدت سے انتظار کرنے پہ مجبور نہیں کیا تھا. محمد علی کا لڑنے کا اپنا ہی انداز تھا. وہ شہد کی مکھی کی طرح کاٹتے تھے اور تتلی کی طرح اڑتے تھے. ان کے پیروں میں جیسے بجلی سی بھری تھی. رنگ میں حرکت میں کمی آتی تو رسے پر جھولنے کی حکمت عملی اپنا کر حریفوں کے صبر کا امتحان لینا شروع کر دیتے تھے. کیا ہو, کتنے مکے ہیں, برساؤ, خود ہی تھک جاؤ. محمد علی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے مقابلوں سے قبل ہی حریف باکسرز کو اپنی تیز و ترار گفتگو سے مشتعل کر دیتے تھے. ان کے طنزیہ جملے جو ان کے حریفوں کو کبھی پسند نہیں آئے تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں.
I told you, all of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. Wanna be Sunday listen, I told you today, I'm still the greatest of all time.
محمد علی جیسے باکسنگ ہی کے لیے پیدا ہوئے تھے. بچپن میں ہوا یہ کہ اپنی سائیکل چوری کرنے والے کو سبق سکھانے کے لیے انہوں نے پولیس افسر جو ای مارٹن کے کہنے پر باکسنگ شروع کی تھی, لیکن وہ چور کو تو کبھی نہ پکڑ سکے, نہ وہ ان کے ہاتھ لگا. البتہ باکسنگ کی دنیا کے متعدد بڑے نام ان کے ہتھے ضرور چڑھ گئے. محمد علی نے 3 بار ہیوی ویٹ کا عالمی اعزاز حاصل کیا. 1964 میں وہ سونی لسٹن کو ہرا کر ہیوی ویٹ چیمپئن بنے, اور اس کے اگلے ہی دن انہوں نے اعلان کیا کہ وہ کیسس کلے نہیں محمد علی بن چکے ہیں. تاہم ان کی زندگی کا اہم ترین موڑ اس وقت آیا جب ویتنام کی جنگ میں حصہ نہ لینے پر ان پر پابندی عائد کر دی گئی. محمد علی 3.5 سال باکسنگ سے دور رہے, جس کے بعد امریکی سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا. جو فریزر سے ان کی باؤٹ کو فائٹ آف دی سینچری کہا جاتا ہے. 1974 میں محمد علی نے جارج فورمن کو شکست دی. یہ باؤٹ باکسنگ کے چند تاریخی مقابلوں میں شمار کی جاتی ہے.
Probably knock him out in 3 rounds.
جی ہاں, آپ نے سنی لیا نا, جارج فورمن کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھ رہا تھا کہ 2-3 راؤنڈ میں محمد علی کا قصہ تمام کر دوں گا. میں نے محمد علی کو ایک عام سا باکسر سمجھا تھا, لیکن یہ میری بھول تھی. جب میں نے ان کے فولادی مکے کھائے تو جیسے میں اپنے آپے میں ہی نہ تھا, سب کچھ تباہ برباد ہو گیا. محمد علی نے 3rd time ہیوی ویٹ کا عالمی اعزاز لیون سپنکس کو ہرا کر حاصل کیا. محمد علی کی زندگی ہنگامہ خیز رہی. وہ ایک جانب جنگ سے نفرت کا پرچار کرتے دکھائی دیے, جس میں وہ مارٹن لوتھر کنگ سے متاثر تھے. دنیا نے انہیں علی جا محمد کے پیروکار کے طور پر بھی دیکھا, تاہم بعد میں وہ صوفیزم کے قریب آ گئے تھے. باکسنگ میں حریف باکسرز کے مکوں نے محمد علی کو پارکنسن کی بیماری میں مبتلا کر دیا, جس نے آخر وقت تک محمد علی کا پیچھا نہ چھوڑا. گرتی ہوئی صحت کے سبب محمد علی کی عوامی تقریبات میں شرکت وقت کے ساتھ ساتھ کم سے کم ہوتی چلی گئی تھی. وہ آخری بار اولمپک پرچم لیے 2012 کے لندن اولمپکس میں نظر آئے تھے. خدا غریق رحمت کرے, بلکہ کہیے عجب آزاد مرد تھا.
محمد علی 2 مرتبہ پاکستان آئے تھے. ظاہر ہے جن لوگوں سے وہ یہاں ملے وہ آج بھی عظیم باکسر سے اپنی ملاقاتوں کو زندگی کا یادگار ترین لمحہ قرار دیتے ہیں. انہی میں سے ایک ایشین گولڈ میڈلسٹ باکسر اور کوچ علی بخش بھی ہیں. علی بخش 1987 میں محمد علی سے ملے تھے. میں نے علی بخش سے پوچھا کہ ان کی محمد علی سے ملاقات کہاں ہوئی اور اس کی کیا یادیں آپ کے ذہن میں موجود ہیں.
اصل میں وہاں پریزیڈنٹ ہاؤس میں ان کو بلایا گیا تھا محمد علی کو, تو وہاں ہماری کیمپ لگی ہوئی تھی اسلام آباد میں, تو ہمیں وہاں سے انہوں نے ہمیں بلایا گیا تھا وہاں, تو آپ لوگ آئے ہیں, باکسر آ رہا ہے, عظیم باکسر آیا ہے, اس سے آپ ملیں گے اور ان سے ہم بات چیت کریں گے. پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا کہ یہ ہمارے باکسر ہیں اور کوچ ہیں اور یہ آپ کا اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں, ان کو آپ ذرا ٹپ دیں. تو اس طرح وہ ہمارے ساتھ تھوڑی سی باکسنگ کا بھی اسٹائل انہوں نے کیا تھا, تو ہم بھی اس کے ساتھ تھوڑا باکسنگ کرتے رہے, تو وہ ہمارے ساتھ کرتا رہا, بڑا انجوائے ہم کرتے رہے اس کے ساتھ.
علی بخش سے میں نے جاننا چاہا کہ آپ نے حسین شاہ سمیت کئی باکسرز کی کوچنگ کی, کیا وجہ ہے کہ یہ تمام باکسرز محمد علی کے اسٹائل میں دلچسپی رکھتے تھے؟
اس میں بڑی ٹیکنیک تھی, فٹ ورک تھا, تو ہم بھی اپنے پاکستانی باکسروں کو اسی محمد علی کے حوالے سے, ہم جو دیکھتے تھے محمد علی کے فائٹر وغیرہ, اسی حوالے سے ان کو ہم ٹریٹمنٹ کرتے رہتے تھے. اور ہمارے باکسر بھی اسی طرح, آپ دیکھیں نا محمد علی کی طرح, حسین شاہ ہمارا باکسر تھا, آپ دیکھیں سیم محمد علی کی طرح ہائٹ تھی اس کی اور فٹ ورک اسی کی طرح کھیلتا تھا, کیونکہ ہم شروع سے اپنے باکسروں کو محمد علی کی طرح تربیت دیتے رہے ہیں کہ جب محمد علی کی, ہم جب بھی باکسروں سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو محمد علی کا حوالہ دیتے رہتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی ٹریننگ بھی اسی طرح ہم دیتے رہتے ہیں, کیونکہ محمد علی تو بہت بڑا لیجنڈ ہے اور بہت بڑا باکسر ہے. کیونکہ محمد علی سے پہلے آپ دیکھیں باکسنگ ایسا تھا کہ کوئی کشتی تھا اور روڈ فائٹر تھے بس, محمد علی کے آنے سے فٹ ورک آ گیا اور ٹیکنیک آ گئے اور باکسنگ کو لوگ سمجھنے لگے ہیں, پوائنٹ سسٹم پہ چلنے لگے ہیں, اسکورنگ ہوئے تھے, یہ اس طرح محمد علی کے آنے سے اتنے چیزیں ہوئی ہیں. تو پھر محمد علی تو ہم نے فوکس کر لیا, وہ ہماری لیجنڈ تھا اور ہم تو اس کو نقل کرتے رہتے تھے اس کی.
اور اب پاکستانی باکسنگ کی مشہور قمرانی فیملی کا ذکر, جس کی تین نسلیں اس کھیل سے وابستہ رہی ہیں. اس فیملی سے تعلق رکھنے والے تین باکسرز عبد المجید قمرانی, یونس قمرانی اور انم قمرانی کو میں نے بی بی سی کے کراچی اسٹوڈیو میں مدعو کیا اور ان سے محمد علی کے بارے میں بات کی. عبد المجید قمرانی وہ باکسر ہیں جنہوں نے تقریباً 15 سال کی عمر میں اپنا پہلا گولڈ میڈل 1989 کے سیف گیمز میں جیتا, اور یہ میڈل انہیں محمد علی نے ہی پہنایا تھا. میں نے مجید قمرانی سے پوچھا کہ عظیم باکسر کو اپنے سامنے دیکھنا کیسا لگا تھا.
جی, جب میں فائٹ کر کے جیسے ہی اترا تو محمد علی کلب صاحب نے مجھے بلایا اپنی طرف, اور بلایا اور مجھے ہاتھ ملا, میڈل بھی اسی نے انہیں نہیں پلایا, گلے لگایا مجھ سے, بولا ویری گڈ فائٹ. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلو اتنے بڑے باکسر نے مجھے گلے لگا اور مجھ سے ہاتھ ملایا.
یونس قمرانی سے میں نے پوچھا کہ کوچ کی حیثیت سے بتائیے کہ محمد علی کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی.
ان کو یعنی کہ ایک باکسر کی ایک حیثیت سے یعنی کہ دیکھ لینا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک جو سائیکولوجسٹ تھے, وہ بڑے ذہین ترین انسان تھے. جب وہ باکسنگ کرتے تھے تو دنیا باکسنگ کھیلنے کے بعد باکسنگ جیتتی تھی, لیکن یہ کہ محمد علی قلعے جو تھے وہ واحد ایک ایسی اعلیٰ یعنی شخصیت تھی جو فائٹ سے پہلے فائٹ جیت جایا کرتے تھے. وہ فائٹ سے پہلے ہی یعنی کہ وہ اپنے حریف کو جو ہے وہ ایسے داؤ اور ایسے لفظ استعمال کرتے تھے کہ وہ یعنی کہ تمام کراؤڈ یہ فیل کرتا تھا کہ بھئی یہ جو ہے وہ اسی کا ہے. یعنی کہ وہ میڈل ہوتے تھے, ٹرافی وغیرہ ہوتی, اٹھا کے ان کو بتا دیتے تھے, اعلانیہ بول دیتے تھے کہ یہ میری ہے, کسی کی نہیں ہے, یہ ذہن میں بٹھا لو. ہم نے ان کی گیم کو دیکھا اور ان کو پرکھا, ایک ایک یعنی کہ مومنٹ کو جو ہے بار بار یعنی ریپیٹ کرا کرا کے دیکھا اور اس کو اپنایا اور اپنے یعنی کہ شاگردوں میں وہ چیزیں ڈالی.
انم قمرانی اپنے والد یونس قمرانی کی نگرانی میں ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں. میں نے ان سے جاننا چاہا کہ کیا آپ بھی محمد علی کی مداح ہیں یا ان کی بیٹی لیلا علی کی جو خود بھی باکسر رہی ہیں.
جیسے محمد علی تو باکسنگ کے کنگ ہیں, تو وہ تو ہمارے ہیں ہی آئیڈیل, اور لیلا علی میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ جب ہم رنگ پہ فائٹ کریں تو لیلا علی کے سامنے ہو, اور ان سے ملنا بھی چاہتے ہیں اور ان سے نیو ٹپس بھی لینا چاہتے ہیں.
اور عظیم باکسر محمد علی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اب مجھے اجازت دیجیے.
اور محمد علی کو خراج عقیدت پیش کیا اپنے پروگرام میں عبد الرشید شکور نے. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ ان کی آخری رسوم کے لیے ان کا جنازہ روانہ ہو چکا, تدفین کے لیے ان کا جنازہ روانہ ہو چکا ہے اس وقت, اور میں سامنے اسکرین پر دیکھ رہی ہوں. اور آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ کر اس جنازے کی لائیو فوٹیج دیکھ سکتے ہیں, جو ان کا یہ ایک موٹر کیڈ ہے جو تدفین کی طرف بڑھ رہا ہے ان کے لیے. بس اسی ایک مصرعے پر میں آج کا پروگرام ختم کرنا چاہوں گی کہ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں, ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. اس کے ساتھ ہی سربین اپنے اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھے جعفر رضوی. ہم تو آپ سے اجازت لیں گے, بی بی سی اردو ڈاٹ کام آپ کے لیے حاضر رہے گی. اسٹوڈیو مینیجرز تھے اسلام آباد میں اسرار الحق اس پروگرام میں ہمارے ساتھ, اور لندن سے ہمارا ساتھ دیا سوزان لینن نے. ماہ پارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اب اجازت دیجیے, اور آخر میں عالمی خبروں کا خلاصہ پیش کریں گی شمائلہ خان.
یمن میں بین الاقوامی امدادی اداروں کے لیے کام کرنے والے کارکنوں نے اقوام متحدہ کی طرف سے بچوں اور عورتوں پر ظلم کرنے والوں کی فہرست میں سے یمن پر حملہ آور سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کا نام خارج کیے جانے پر شدید رنج اور غصے کا اظہار کیا ہے. پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے امریکی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں کل عدم تحریک طالبان کے سربراہ ملا فضل اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے. امریکہ کی ریاست کینٹکی میں باکسر محمد علی کی آخری رسومات میں شرکت اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہزاروں افراد ان کے آبائی شہر لوئیول میں جمع ہیں. بنگلہ دیش میں پولیس کا کہنا ہے کہ اسلامی شدت پسندوں کے خلاف ایک مشترکہ مہم کے دوران 900 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. اور آثار قدیمہ کے ماہرین نے اردن میں پیٹرا میں مشہور کھنڈرات کے علاقے میں ریت میں دفن ایک بہت بڑا ڈھانچہ دریافت کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.